الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون دعوت کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہ اس حصے کا پانچواں باب ہے. اس سے پچھلی نشست میں میں آپ کے سامنے تفہیم القرآن کے بعض اقتباسات پیش کر رہا تھا، جس میں بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا اس کی تصویر کشی کی گئی. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی قانون ہے ذریت ابراہیم کے بارے میں، جس کی یہ زد میں آئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو سرفرازی بھی دی اور غیر معمولی سرفرازی دی. اس کے واقعات بھی ان کی تاریخ میں ہیں. سیدنا سلیمان اور داؤد کی عظیم سلطنتیں قائم ہوئیں، اور اس کے ساتھ پھر جب انہوں نے انحراف کیا تو ان کو سزا بھی دی. یعنی یہی بتایا گیا تھا کہ اگر میرے آئین اور میرے قانون کے پابند رہو گے تو سلیمان اور داؤد کی سلطنتوں کے وارث ہو گئے، اور اگر انحراف کرو گے تو پھر زمین پر گرا دیے جاؤ گے، پستی میں پھینک دیے جاؤ گے، پھر سریا پر نہیں رہو گے، پاتال میں جا گرو گے. ان کے نبیوں نے مختلف مواقع پر انہیں کیا تنبیہات کی وہ میں عرض کر چکا ہوں. یہ بھی معلوم ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر وہاں سے نکلے تھے. یہ وہاں بیگار میں پکڑے جاتے تھے، غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے. مصر سے ان کو لے کر جب نکلے تو پھر صحرائے سینا میں انہیں تورات دی گئی. وہاں بھی کچھ واقعات ایسے پیش آئے جن پر ان کو تنبیہ کی گئی، جیسے انہوں نے بشرے کو معبود بنا لیا. لیکن بحثیت مجموعی یہ پوری کی پوری قوم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں خدا کی شریعت کی پابند ہو کر رہی. پھر وہ حادثہ پیش آیا کہ جس میں ان سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک سرزمین خاص کر دی ہے، تم اس سرزمین میں داخل ہو گئے اور اس سرزمین کو توحید کا مرکز بناؤ گے. اس سرزمین کے بارے میں بھی ایک خصوصی قانون ہے، اس خصوصی قانون کو سمجھ لینا چاہیے. میں نے اس کو بیان کیا ہے اپنی کتاب مقامات میں ایک خاص عنوان کے تحت، اور وہ عنوان ہے خدا کے فیصلے. یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے فیصلے کیے ہیں کہ جن کا اگر صحیح علم نہ ہو تو بڑی غلط فہمی کا باعث بن سکتے ہیں. ان میں سے ایک وہ فیصلہ ہے جس کو ہم بہت تفصیل سے سمجھ چکے ہیں، اور وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو دنیا میں مبعوث کیا اور ان کے ذریعے سے اپنی حجت تمام کی، اور اتمام حجت کے بعد دنیا ہی میں قوموں کو سزا دی. اس کی تفصیل کی اب ضرورت نہیں ہے. یہ جو دوسرا فیصلہ ہے یہ ذریت ابراہیم کے بارے میں ہے. میں نے اس کو بھی بالاجمال وہاں بیان کیا ہے، چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی طرف اب تک توجہ نہیں ہوئی یا اس کو اس طریقے سے نہیں سمجھا گیا، اس لیے اس میں کچھ تکرار تو ہوگی، لیکن دوبارہ سن لیجئے. خلاصہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کے بارے میں بھی خدا کا فیصلہ ہے کہ وہ اگر حق پر قائم ہوں اور اسے بے کم و کاست اور پوری قطعیت کے ساتھ دنیا کی سب قوموں تک پہنچاتے رہیں تو ان کی دعوت کے منکرین پر انہیں غلبہ حاصل ہوگا، لیکن حق سے انحراف کریں تو انہی کے ذریعے سے ذلت اور محکومی کے عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے. یہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. یہ وعدہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں کے ساتھ ہے. قرآن میں صراحت ہے کہ دین کی شہادت کے لیے بنی اسماعیل بھی اسی طرح منتخب کیے گئے جس طرح ان سے پہلے بنی اسرائیل منتخب کیے گئے تھے. یہ دونوں کے دونوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں. لہٰذا جو وعدے بنی اسرائیل کے لیے تورات میں مذکور ہیں اور قرآن نے جگہ جگہ جن کا حوالہ دیا ہے، وہ ان کے متعلق بھی آپ سے آپ تسلیم کیے جائیں گے. لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے خود کوئی اقدام کر سکتے اور دنیا کی قوموں پر اس مقصد کے لیے حملہ آور ہو سکتے ہیں. یعنی یہ حق نہیں ان کو دیا گیا، بلکہ ان دعووں کا دنیا کے عمومی قانون کے تحت ظہور ہوتا رہتا ہے. لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے خود کوئی اقدام کر سکتے اور دنیا کی قوموں پر اس مقصد کے لیے حملہور ہو سکتے ہیں، ہرگز نہیں۔ اس کا حق نہ انہیں تورات میں دیا گیا ہے نہ قرآن میں۔ اس وعدے کا ظہور تکوینی طور پر ہوتا ہے، یعنی رسولوں کے معاملے میں تو قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متعین طور پر بتا دیتے ہیں، اور پھر تشریعی لحاظ سے بھی یعنی قانونی طور پر بھی حق حاصل ہو جاتا ہے کہ اس قوم کے خلاف اقدام کیا جائے، جیسے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، آپ کے ساتھیوں کو حکم دیا گیا کہ اب مشرکین عرب کے خلاف، عرب کے اہل کتاب کے خلاف اقدام کیا جائے، اور اس کے بعد اسی قانون، اسی حکم اور اسی ضابطے کا نفاذ صحابہ کرام نے جزیرہ نما عرب سے باہر کی قوموں پر کیا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، یہ وعدے پھر تکوینی طور پر پورے ہوتے ہیں۔ اس وعدے کا ظہور تکوینی طور پر ہوتا ہے، اور اس کے اسباب بھی اسی طریقے سے پیدا کیے جاتے ہیں۔ ان کا کام صرف یہ ہے کہ خدا کے سب حکموں پر عمل کریں، اور اپنی استطاعت کی حد تک شہادت کی وہ ذمہ داری اخلاص اور دیانتداری کے ساتھ پوری کرتے رہیں جس کے لیے خدا نے انہیں منتخب فرمایا ہے۔ یہ تو محض تذکیر ہے، جس چیز کی میں تفصیل کر چکا ہوں اس کا خلاصہ میں نے یہاں کر دیا ہے۔ اصل چیز جس کے لیے میں توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس فیصلے کی ایک فرع یہ ہے، یعنی فیصلہ کیا کیا گیا ہے، ذریت ابراہیم کو منتخب کر لیا گیا ہے۔ یہ ایک پوری قوم ہے، یہ ایک فرد نہیں ہے، ایک پوری قوم ہے۔ اس پوری قوم کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ فلسطین اور اس کے گرد و نواح میں کنعان کا علاقہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے، اور جزیرہ نما عرب کا علاقہ بنی اسماعیل کے لیے خاص کر دیا۔ یعنی پوری ذریت ابراہیم کی دو شاخیں ہیں، ایک بنی اسماعیل، ایک بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کے لیے کنعان کا علاقہ جو فلسطین میں ہے خاص کر دیا گیا، اور بنی اسماعیل کے لیے جزیرہ نما عرب کا علاقہ۔ اس فیصلے کی ایک فرع یہ ہے کہ فلسطین اور اس کے گرد و نواح میں کنعان کا علاقہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے، اور جزیرہ نما عرب کا علاقہ بنی اسماعیل کے لیے خاص کر دیا ہے، تاکہ دنیا کی سب قومیں ان کے ساتھ اس کی ماہیت کا یعنی خدا کی ماہیت کا مشاہدہ کریں اور ہدایت پائیں۔ خدا کی ماہیت کیسے ظاہر ہوگی؟ یعنی یہ خدا کے حکموں کی پابندی کریں گے، خدا کے وفادار رہیں گے، خدا کے آئین پر اور قانون پر عمل کریں گے، اس کے فیصلوں کے مطابق فیصلے کریں گے، تو ان کو سرفرازی حاصل ہوگی۔ میں اس قانون کو تفصیل کے ساتھ تورات کے حوالے سے پیش کر چکا ہوں، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو خدا ان کو اپنی مائیت سے محروم کر دے گا دنیا کی سب قوموں کے سامنے، اور پھر وہ قومیں ساتھ ساتھ راستوں سے ان پر حملہ آور ہوں گی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو اسی بنا پر حکم دیا گیا کہ اپنی میراث کے اس علاقے کو اس کے باشندوں سے خالی کرا لیں۔ یعنی آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کیا، اس فیصلے کے تحت وہ اس کائنات کا بادشاہ ہے، زمین اس کی ہے، ہمارے لیے کچھ اخلاقی قوانین اور ضابطے ہوتے ہیں جن کے تحت ہم کسی کی جان، مال، آبرو کے خلاف اقدام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، وہ روز موت دیتا ہے، روز مال و دولت چھینتا ہے، جن کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ چنانچہ اسی اصول پر بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ اپنی میراث کے اس علاقے کو اس کے باشندوں سے خالی کرا لیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کے ایک حصے کو منتخب کر لیا ہے، وہی حصہ دنیا کے وسط میں اس کا صحیح مصداق ہو سکتا تھا، اس کو خالی کرانے کا حکم دے دیا گیا۔ اس میں کسی کافر و مشرک کو زندہ نہ چھوڑیں، اور نہ اس کی سرحدوں سے متصل کسی علاقے میں کافروں اور مشرکوں کی کوئی حکومت قائم رہنے دیں، الا یہ کہ وہ ان کے باج گزار بن جائیں۔ یہ استثناء کے 28 باب میں 1-25 تک آیات پڑھیے، پوری تفصیل سے معلوم ہو جائے گا کہ فلسطین کے علاقے کے بارے میں کیا قانون ہے۔ یعنی ان سے کہا گیا کہ یہ فلسطین کے اس علاقے کو، کنعان کے علاقے کو خالی کرا لیں، اس کے باشندوں سے خالی کرا لیں، مزاحمت ہو تو ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑیں۔ اور صرف یہی نہیں، اب چونکہ اس کو توحید کے مرکز کی حیثیت سے محفوظ کرنا ہے، اس لیے گرد و پیش میں جو سلطنتیں ہیں ان کو بھی باج گزار بنا لیا جائے۔ یہ اللہ کا وہ خصوصی قانون ہے۔ میں جب اس جانب توجہ دلاتا ہوں تو بعض لوگ تعجب کرتے ہیں، ایک شریعت ہے جو ہمیں دی گئی ہے جس پر ہم کو عمل کرنا ہے، اور ایک خدا کے فیصلے ہیں جو اس نے زمین پر کبھی اپنے فرشتوں کے ذریعے سے نافذ کیے ہیں اور کبھی اپنے منتخب لوگوں کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے بھی، اور یہاں اسی کی ایک منتخب قوم ہے بنی اسرائیل، اس کے ذریعے سے۔ وہ اس سے انکار کریں تو سزا کے طور پر ان کے مرد قتل کر دیے جائیں اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے۔ استثناء کے باب 20 میں یہ حکم پوری تفصیل کے ساتھ بیان ہوا، جو شخص بھی چاہے اس کو وہاں دیکھ سکتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو اسی کے تحت تسلیم و انقیاد کے لیے مجبور کیا تھا، یعنی اسی قانون کے تحت وہ خط لکھا گیا تھا، اسی کے تحت یہ کہا گیا تھا کہ وہ اسلام قبول کریں یا میری سلطنت کا حکم مانیں اور باج گزار بن کر رہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ان پر حملہ کر دیا جائے گا۔ میں عرض کر چکا کہ قانون یہ تھا کہ کنعان کا علاقہ تو خالی کرا لیا جائے گا، یعنی وہاں کوئی اور شخص باقی ہی نہیں رہے گا، لیکن گرد و پیش کی سلطنتوں کو اسی طرح الٹیمیٹم دے کے باج گزار بنا لیا جائے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جو اقدام کیا، یا بنی اسرائیل کی تاریخ جب ہم بائبل میں پڑھتے ہیں تو وہاں بعض اقدامات کیے، وہ اس قانون کے تحت کیے گئے ہیں۔ ایک چیز جہاد و قتال کا قانون ہے، جہاد و قتال شریعت کا حکم ہے، وہ ظلم و عدوان کے خلاف ہوتا ہے، اور ایک چیز خدا کے فیصلوں کا نفاذ ہے، سنن الہیہ کا ظہور ہے۔ ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس کا تعلق رسولوں کی بعثت کے ساتھ ہے، اور ایک وہ ہے جس کا بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے ساتھ ہے۔ یعنی ذریت ابراہیم کے لیے دو علاقے بھی خاص کر دیے گئے ہیں، ان دونوں علاقوں کے بارے میں خدا کا قانون بالکل مختلف ہے باقی دنیا سے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ استثناء کے باب 20 میں یہ حکم پوری تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو اسی کے تحت تسلیم و انقیاد کے لیے مجبور کیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد جزیرہ نما عرب میں مشرکین کے تمام معابد اسی کے تحت ختم کیے گئے، یعنی صحابہ کرام جب جزیرہ نما عرب سے باہر نکلے تو انہوں نے کسی کلیسا کو ہاتھ نہیں لگایا، کسی اور قوم کے معبد کو بھی کچھ نہیں کہا، انہوں نے کوئی بت نہیں توڑے۔ یہ معلوم ہے کہ مصر میں سیدنا مسیح علیہ السلام کا ایک بت بنایا گیا تھا اور کسی نے اس کی ناک توڑ دی، تو مسلمان اس کا قصاص دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے باہر اس طرح کا کوئی اقدام نہیں کیا، لیکن جزیرہ نما عرب میں کوئی معبد باقی نہیں رہنے دیا گیا۔ فتح مکہ کے بعد جزیرہ نما عرب میں مشرکین کے تمام معابد اسی کے تحت ختم کیے گئے۔ یہی وہ فرق ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض لوگوں نے جزیرہ نما عرب سے باہر بھی وہ اقدامات کیے۔ میں عرض کروں کہ یہی وہ قوانین ہیں، یعنی ایک وہ سنت الہی کے رسولوں کی بعثت کے بعد کیا ہوتا ہے، دوسرے یہ کہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کو خود ان کے علاقوں میں کیا اختیارات دیے گئے ہیں، جن کو شریعت کے ساتھ خلط مبحث کر دیا گیا ہے۔ یعنی شریعت کے احکام بالکل اور نوعیت رکھتے ہیں اور خدا کے یہ فیصلے بالکل اور نوعیت رکھتے ہیں۔ بامیان کے بت جو طالبان نے توڑے، ان کو توڑنے کا ہم کوئی حق نہیں رکھتے تھے، لیکن اس طرح کا کوئی بت اگر جزیرہ نما عرب میں ہوگا تو اس کو ہر حال میں توڑ کر پھینک دیا جائے گا۔ فتح مکہ کے بعد جزیرہ نما عرب میں مشرکین کے تمام معابد اسی کے تحت ختم کیے گئے۔ اسی کے تحت یعنی اس قانون کے تحت کہ جزیرہ نما عرب توحید کا مرکز ہے، اس کو اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح فلسطین کو خاص کیا گیا تھا۔ اس کے لیے بھی خصوصی قانون ہے، وہ تورات میں بیان ہوا ہے۔ اسی قانون کے تحت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ نما عرب میں یہ اقدامات کیے۔ لا یجتمع دینان فی جزیرۃ العرب، یہ فرمایا ہے، معطا میں روایت ہے کہ جزیرہ نما عرب میں دو دین جمع نہیں ہو سکتے۔ لا یجتمع دینان فی جزیرۃ العرب کی ہدایت بھی اسی کے تحت ہے، یعنی یہی قانون ہے جس کے تحت فرمایا ہے۔ باقی دنیا میں مسلمان بھی ہوں گے، غیر مسلم بھی ہوں گے، رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بھی رہیں گے، لیکن جزیرہ نما عرب میں دو دین جمع نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ سرزمین عرب میں اسی بنا پر نہ غیر اللہ کی عبادت کے لیے کوئی معبد تعمیر کیا جا سکتا ہے، اور نہ کسی کافر و مشرق کو رہنے بسنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ یہ تمام احکام توحید کے اسی مرکز سے متعلق ہیں، ان کا دنیا کے کسی دوسرے علاقے سے کوئی تعلق نہیں۔ اب مجھے خلاصے کے طور پر یہ عرض کرنے دیجئے کہ جس طرح اللہ کے رسولوں کی بعثت کے بعد قتال کا حکم دیا گیا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل اسی طریقے سے جزیرہ نما عرب کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان کا دنیا کے دوسرے علاقوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے اس پر خاتمے میں لکھا ہے یہ خدا کے منصوص فیصلے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی کتابوں میں ثبت کر دیا ہے اور الہامی صحائف میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، تورات میں بھی انہیں پوری تفصیل کے ساتھ واضح کیا گیا ہے اور قرآن میں بھی۔ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ دور حاضر میں ان کے بعض جلیل القدر مفکرین ان فیصلوں کی صحیح نوعیت کو سمجھنے سے قاصر رہے ہیں۔ یعنی اگر جزیرہ نما عرب اور فلسطین کے بارے میں اللہ کے فیصلوں کو ٹھیک جگہ پر ان کے محل پر نہ سمجھا جائے تو پھر قانون یہ بنے گا کہ ہم پوری دنیا میں وہی کام کریں گے جو ان علاقوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ایسا ہوا ہے۔ اسی طرح اگر ان فیصلوں کی صحیح نوعیت واضح نہ ہو تو کوئی شخص یہ کہے گا کہ یہ اسلامی انقلاب کی جدوجہد ہے، اور پھر اس کے بعد اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے اس کی تفصیلات اس سے اخذ کرنا شروع کر دے گا۔ یہ معلوم ہے کہ دور حاضر میں اسلامی حکومت کے سب سے بڑے داعی مولانا سید ابن اللہ صاحب مودودی نے جب اسٹریچی ہال علی گڑھ میں اپنا مشہور خطبہ دیا اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جس سنت الہی کا ظہور ہوا ہے اس کو بنیاد بنا کر لایا عمل واضح کیا گیا۔ یہ بنیادی غلطی تھی، یعنی ایک ایسی چیز جس کا تعلق سنت الہی سے ہے، خدا کے ایک فیصلے سے ہے، اس کا اطلاق عام حالات میں کر دیا گیا، ایک خصوص کی تعمیم کر دی گئی۔ ان کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اسی اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے کہ مختصر تقریر کو پھیلایا اور پھر اس کو منہج انقلاب نبوی کی صورت میں بیان کیا۔ چنانچہ اس وقت بھی میں نے تنقید کر کے یہ بتایا تھا کہ یہ سارا استدلال بالکل بے بنیاد ہے۔ پھر یہی نہیں ہے، اخوان کی دعوت کو آپ پڑھیے، اسی طرح طالبان، القاعدہ، یہ جتنے بھی گروہ ہیں یہ سب ظاہر ہے کہ استدلال کریں گے نا قرآن و حدیث سے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ سب کے استدلال میں یہی بنیادی غلطی ہے، یعنی یا ایسا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں سے متعلق جو قانون ہے اسے اپنے ساتھ متعلق کیا جا رہا ہے، اور یا جزیرہ نما عرب کے بارے میں اور فلسطین کے بارے میں جو خصوصی قانون ہے اس کا اپنے ساتھ تعلق قائم کیا جا رہا ہے۔ یہ غلطی یہود کے بڑوں نے بھی کی ہے اور یہ ہمارے ہاں بھی بعض مفکرین نے کی ہے۔ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ دور حاضر میں ان کے بعض جلیل القدر مفکرین ان فیصلوں کی صحیح نوعیت کو سمجھنے سے قاصر رہے ہیں۔ اسلام کی سیاسی تعبیر اسی غلط فہمی کے بطن سے پیدا ہوئی ہے، جس کا نتیجہ اس تعبیر کے زیر اثر اٹھنے والی جہاد و قتال کی تحریکوں کی صورت میں پوری امت مسلمہ بھگت رہی ہے۔ یعنی جب تک خدا کے ان فیصلوں کی صحیح نوعیت واضح نہیں کی جائے گی یہ ممکن نہیں ہے کہ ان تحریکوں کے فساد کو ختم کیا جا سکے۔ اس صورتحال کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ خدا کے ان فیصلوں کو عالمی سطح پر سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی جائے، تاکہ کسی انتہا پسند کے لیے ان کی تعمیم کے ذریعے سے کوئی فتنہ پیدا کرنے کی گنجائش نہ رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ کہ میں نے بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کو اپنے لیے منتخب کر لیا ہے اور اب فلسطین کا علاقہ بنی اسرائیل کے لیے اور جزیرہ نما عرب کا علاقہ بنی اسماعیل کے لیے خاص رہے گا، اور اس علاقے سے متعلق ایک خصوصی قانون ہے، وہ قانون تورات میں بیان ہوا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قانون کا اطلاق کیا ہے جزیرہ نما عرب پر۔ اللہ تعالیٰ نے، میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ بنی اسرائیل کی پوری تاریخ قرآن مجید میں بھی اجمالاً بیان کر دی ہے، یہ بائبل میں بھی بیان ہوئی ہے، اس سے ہم اس دینونت کے ظہور کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہ بنیادی بات جو میں نے ذریت ابراہیم کی دعوت میں عرض کی ہے کہ محض یہ نہیں ہے کہ وہ پیغام پہنچا دیں گے، اللہ کی دعوت پیش کر دیں گے، اس کی کتاب لوگوں کو دے دیں گے، اس کے ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جزا و سزا کا نمونہ بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمت اور کرم اور عنایت کس طرح ہوئی، وہ تالوت کے زمانے میں، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، ایک بڑی غیر معمولی تاریخ ہے. لیکن ان کو سزا کس طرح دی گئی، یہ زیادہ اہم چیز ہے، کیونکہ اسی کی روشنی میں پھر ہم بنی اسرائیل کی پچھلی 10-12 صدیوں کی تاریخ کو بھی سمجھ سکتے ہیں. اس کے لیے بھی میں آپ کے سامنے تفہیم القرآن کے بعض اقتباسات سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر سے پیش کر رہا ہوں. حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد، مولانا لکھتے ہیں، حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد جب بنی اسرائیل فلسطین میں داخل ہوئے تو یہاں مختلف قومیں آباد تھیں. یہ معلوم ہے کہ بنی اسرائیل نے اس وقت تلوار اٹھانے سے انکار کر دیا تھا. قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین تمہارے لیے خاص کر دی ہے، یہ تمہاری میراث کی زمین ہے، یہ ہر حال میں تمہیں دے دی جائے گی، لیکن اللہ کا قانون یہی ہے کہ اگر ایک بڑی قوم ہے، منظم ہے، اس کے پاس ریاست کا نظم بھی ہے، تو پھر وہ اپنے فیصلوں کا نفاذ اس کے ذریعے سے کرتا ہے. اسی سے یہ سمجھ لیجئے کہ صحابہ کرام کو جب یہ حیثیت حاصل ہوئی تو رسولوں کی بعثت کے بعد جو عذاب آتا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ یعذبہم اللہ بأیدیکم. اللہ تعالیٰ یہ علاقہ خالی کرا کے دے سکتا تھا، لیکن ان سے کہا گیا کہ تمہیں آگے بڑھنا ہوگا، یہی اللہ کا قانون ہے. یہ تیار نہیں ہوئے، چنانچہ ان کو سزا دی گئی کہ یہ 40 سال تک اب سرائے سینا میں سرگردہ رہیں گے. اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے. پھر یہ یوشع اور کالب، یہ دو بزرگ تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں میں، حواریوں میں یا ان کے صحابہ میں، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم حاضر ہیں، یہ دو ہی لوگ تھے کہ جن پر کوئی خوف طاری نہیں ہوا. انہی کو اللہ نے یہ سعادت بخشی کہ یہ بعد میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جانشین ہوئے، اور ان کی قیادت میں پھر بنی اسرائیل توبہ کر کے، استغفار کر کے، اپنے رب کی طرف رجوع کر کے فلسطین میں داخل ہوئے. حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد جب بنی اسرائیل فلسطین میں داخل ہوئے تو یہاں مختلف قومیں آباد تھیں، ہتی، اموری، کنانی، فرزی، ہوی، یبوسی، فلسطی وغیرہ. ان قوموں میں بدترین قسم کا شرک پایا جاتا تھا. ان کے سب سے بڑے معبود کا نام ایل تھا، جسے یہ خداوندوں کا، دیوتاؤں کا باپ کہتے تھے، اور اسے عموماً سانٹ سے تشبیہ دی جاتی تھی. اس کی بیوی کا نام اشیرہ تھا، اور اس سے خداؤں اور خدانیوں کی ایک پوری نسل چلی تھی جن کی تعداد 70 تک پہنچتی تھی، یعنی ایک پوری دیو مالا تھی، جیسے ہم ہندوؤں کے ہاں دیکھتے ہیں، یعنی خداؤں کی ایک پوری کی پوری جماعت ہے، اور ان میں سے کوئی ہاتھی کی صورت میں ہے، کوئی بندر کی صورت میں ہے، ان کے ہاں ایل سانڈ کی صورت میں تھا. اس کی اولاد میں سب سے زیادہ زبردست بال تھا، یعنی ایل کی اولاد میں سب سے زیادہ زبردست بال تھا، جس کو بارش اور رویدگی کا خدا اور زمین و آسمان کا مالک سمجھا جاتا تھا. شمالی علاقوں میں اس کی بیوی اناس کہلاتی تھی، اور فلسطین میں استارات. یہ دونوں خواتین عشق اور افزائش نسل کی دیویاں تھیں. ان کے علاوہ کوئی دیوتا موت کا مالک تھا، کسی دیوی کے قبضے میں صحت تھی، کسی دیوتا کو وبا اور قحط لانے کے اختیارات تفویض کیے گئے تھے، اور یوں ساری خدائی بہت سے معبودوں میں بٹ گئی تھی. ان دیوتاؤں اور دیویوں کی طرف ایسے ایسے ذلیل اوصاف و اعمال منسوب تھے کہ اخلاقی حیثیت سے انتہائی بد کردار انسان بھی ان کے ساتھ مشتعر ہونا پسند نہ کرے. یہ دنیا بھر میں ہوا ہے، یونانی دیو مالا کا مطالعہ کریں تو اس میں بھی ہے، ہندی دیو مالا کا مطالعہ کریں تو اس میں بھی ہے. اب یہ ظاہر ہے کہ جو لوگ ایسی کمینہ ہستیوں کو خدا بنائیں اور ان کی پرستش کریں، وہ اخلاق کی ذلیل ترین پستیوں میں گرنے سے کیسے بچ سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کے جو حالات آثار قدیمہ کی کھدائیوں سے دریافت ہوئے ہیں، وہ شدید اخلاقی گراوٹ کی شہادت بہم پہنچاتے ہیں. ان کے ہاں بچوں کی قربانی کا عام رواج تھا، ان کے معابد زناکاری کے اڈے بنے ہوئے تھے، عورتوں کو دیوداسیاں بنا کر عبادت گاہوں میں رکھنا اور ان سے بدکاریاں کرنا عبادت کے اجزاء میں داخل تھا، اور اسی طرح کی اور بہت سی بد اخلاقیاں ان میں پھیلی ہوئی تھیں. تورات میں حضرت موسیٰ کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو جو ہدایات دی گئی تھیں، ان میں صاف صاف کہہ دیا گیا تھا کہ تم ان قوموں کو ہلاک کر کے ان کے قبضے سے فلسطین کی سرزمین چھین لینا اور ان کے ساتھ رہنے بسنے اور ان کی اخلاقی و اعتقادی خرابیوں میں مبتلا ہونے سے پرہیز کرنا۔ یہ ایک بڑا غیر معمولی حکم تھا، گویا یہ بتایا گیا تھا کہ یہ پوری سرزمین خالی کرا لی جائے گی۔ لیکن بنی اسرائیل جب فلسطین میں داخل ہوئے تو وہ اس ہدایت کو بھول گئے۔ یہ پہلی خلاف ورزی تھی جو انہوں نے کی۔ انہوں نے اپنی کوئی متحدہ سلطنت قائم نہ کی، وہ قبائلی عصبیت میں مبتلا تھے۔ ان کے ہر قبیلے نے اس بات کو پسند کیا کہ مفتوح علاقے کا ایک حصہ لے کر الگ ہو جائے۔ اس تفرقے کی وجہ سے ان کا کوئی قبیلہ بھی اتنا طاقتور نہ ہو سکا کہ اپنے علاقے کے مشرکین کو اپنے علاقے کو مشرکین سے پوری طرح پاک کر دیتا۔ آخر کار انہیں یہ گوارا کرنا پڑا کہ مشرکین ان کے ساتھ رہیں بسیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کے مفتوح علاقوں میں جگہ جگہ ان مشرک قوموں کی چھوٹی چھوٹی شہری ریاستیں بھی موجود رہیں جن کو بنی اسرائیل مسخر نہ کر سکے۔ یعنی جب انہوں نے دنات اور پستی اختیار کر لی، خدا کے حکم کو پس پشت ڈال دیا، جو ان کے لیے ضابطہ بنایا گیا تو اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ اسی بات کی شکایت زبور کی اس عبارت میں کی گئی ہے جو اوپر نقل ہو چکی ہے، یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا چکا ہوں۔ اس کا پہلا خمیازہ تو بنی اسرائیل کو یہ بھگتنا پڑا کہ ان قوموں کے ذریعے سے ان کے اندر شرک گھسایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد سے اس پورے علاقے کو مشرک قوموں سے پاک کر دینے کا حکم دیا تھا۔ ان قوموں کے ذریعے سے ان کے اندر شرک گھسایا اور اس کے ساتھ بتدریج دوسری اخلاقی گندگیاں بھی راہ پانے لگیں۔ چنانچہ اس کی شکایت بائبل کی کتاب قضات میں یوں کی گئی ہے، اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی اور بالیم کی پرستش کرنے لگے، اور انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو جو انہیں ملک مصر سے نکال لایا تھا چھوڑ دیا، اور دوسرے معبودوں کی جو ان کے گردا گرد کی قوموں کے دیوتاؤں میں سے تھے پیروی کرنے اور ان کو سجدہ کرنے لگے، اور خداوند کو غصہ دلایا، وہ خداوند کو چھوڑ کر بال اور استارات کی پرستش کرنے لگے، اور خداوند کا قہر اسرائیل پر بھڑکا۔ یعنی نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جب اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی انہوں نے خلاف ورزی کی کہ اس علاقے کو مشرکین سے پاک کر لیا جائے گا اور یہ ان کے ساتھ رہنے لگے، تو ان کے ہاں جو مشرکانہ روایات تھیں، جو شرک پر مبنی مذہب تھا، وہ ان کے ہاں بھی لوگوں نے اختیار کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے یہ خصوصی احکام دیے تھے۔ میں پھر عرض کر دوں کہ یہ خدا کا فیصلہ تھا، اس پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں جب شریعت دی جاتی ہے تو وہ انسانی اخلاقیات کی پابند ہوتی ہے، اللہ جب اپنے فیصلے نافذ کرتا ہے تو وہ قوموں کو تباہ کر دیتا ہے۔ زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، یہ معلوم ہے کہ شہر کے شہر بازوں کا تباہ ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے ایک علاقے کو جب اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا تو اپنے خصوصی حکم کے تحت یہ کہا کہ اب اس کو خالی کرا لیا جائے گا، لیکن جب انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا تو پھر اس کا پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ خود ان کے اندر شرک داخل ہو گیا۔ یہ اب تفصیلی تاریخ ہے اور اس کو ہم دیکھیں گے۔ اس وقت اس نشست کا وقت ختم ہو رہا ہے، باقی بحث اب اگلی نشست میں ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔